بھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالعلوم اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں اور سوال جواب کی صورت میں ایک خوبصورت علمی سیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش اور سعی کی جاتی ہے. اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل ہیں, انشاءاللہ بہت سے شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل صاحب ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ. جیسے کوئی مبارک ایام آتے ہیں اور مبارک دن یا ایسی راتیں آتی ہیں, آدمی ظاہر دل کے اندر ایک نرمی والی کیفیت, گریہ زاری بھی اللہ کی بارگاہ میں, توبہ کرنا, اپنے گناہوں سے معافی مانگنا, یہ سب کچھ ایک ماحول کے ساتھ ساتھ ہو ہی جاتا ہے, اس طرح کی کیفیات. لیکن اس پر اس کے بعد ایسی مستقل مزاجی آ جانا اور اس انداز سے وہ اس کو لے کر چلتا رہے اور استقامت اس پہ مل جانا, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ آدمی صرف ایک دن کہیں نہ ہو اور ایک رات کے لیے نہ ہو, اگرچہ وہ بھی مبارک عمل ہے ظاہر ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن ایک مستقل مزاجی یہ طبیعت میں آ جائے, کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعبان المعظم کی, جیسا کہ 15ویں شعبان کو نامۂ اعمال تبدیل ہوتے ہیں, لوگوں کی ایک تعداد ہے جو 14 اور 15 کو روزے بھی رکھتی ہے کہ یار نامۂ اعمال کا آخری دن بھی جو ہے وہ نیکی کے اوپر اختتام ہو, نئے دن کا آغاز بھی جو ہے وہ نیکیوں سے ہو. پھر اس رات قبرستان حاضری دینا سنت ہے, اس اعتبار سے لوگ جاتے بھی ہیں, قبروں سے عبرت بھی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو ایک جو انسان کو اپنی ذات کے اندر اپنے اعمال سے متعلق ایک فکر لاحق ہوتی ہے, خوف خدا جو ہے وہ اس کو آتا ہے, تو اس کے نتیجے میں انسان توبہ کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ کو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو ابتدائی توبہ کے بعد کے جو کچھ لمحات یا کچھ ایام ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بہت حد تک وہ گناہوں سے بچا رہا ہوتا ہے کہ یار ابھی تو توبہ کیے. تو یہی جو فکر ہے انسان کی اور یہی جو سوچ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور رب کی بارگاہ میں نے اپنے پچھلے سارے گناہوں پر جو ہے وہ شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے رب سے توبہ کی تھی کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں, بس اس وعدے کو یاد رکھے اور اس بات کو اپنے اندر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب بھی شیطان کسی گناہ کی طرف اسے جو ہے وہ لے کر جائے تو اپنے آپ کو اس بات کی طرف جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس بات کا گویا کہ اس کو اعادہ کرے, ریپیٹ کرے, اس بات کو ذہن نشین کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں ابھی توبہ کر کے آیا ہوں, میرا رب مجھے جو ہے وہ دیکھ رہا. بہت دفعہ ایسی وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ماحول کی وجہ سے کسی چیز سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور جب اس ماحول سے دور ہوتا ہے تو وہ تاثر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب ہم ایک رات مسجد کے اندر عموماً لوگ گزارتے ہیں, اجتماع ذکر و نعت کے اندر جو ہے وہ گزارتے ہیں, وہاں توبہ استغفار ہوتی ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کیفیت جدا ہوتی ہے. لیکن جب کاروبار کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور کاروباری لوگوں میں, دنیا دار لوگوں کے اندر جو ہے وہ گھل مل جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ اثر جو ہے وہ زائل ہوتا رہتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی اس اچھی صحبت کو ختم نہ کریں. اب اس کے مختلف ذرائع جو ہے وہ آج کل کے دور کے اندر موجود ہیں, کہ آپ جس گناہ کی طرف شیطان آپ کو مائل کرنا چاہتا ہے اس گناہ کے جو عذاب یا وعیدات ہیں آپ اسے پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو آڈیو کے اندر جو اس کا بیان جو ہے وہ سن لیجئے۔ پھر دعوت اسلامی کا جیسے سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اس اجتماع کے اندر جو ہے وہ شریک ہو، بدنی مذاکرے میں جو ہے وہ شریک ہو۔ تو یوں اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر آپ جو ہے وہ دین اور دین کی طرف فکر مند ہونے والی چیزیں، آخرت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانے والی چیزوں کو شامل کریں
جو
اس سے پھر یہ فائدہ ہوگا کہ جو ذہن بالکل ہی جو ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا اس پر جو توبہ کا اثر کم ہو رہا ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ جب کم ہوگا آپ کوئی حدیث سن لیں گے، اس سے دوبارہ پھر جو ہے وہ آپ کے اندر کا ضمیر گویا جاگ اٹھے گا کہ نہیں یار غلط ہے یہ بات، تو اس چیز کی طرف تو نہیں بڑھنا چاہیے۔ پھر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، بری صحبتوں سے بچیں، وہ چیزیں جو انسان کو گناہ میں لے جانے کا سبب بن رہی ہیں ان چیزوں سے بچیں۔ جیسے اب کسی کو پتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ ٹی وی ہے جس کی وجہ سے میں گناہوں میں جو ہے وہ چلے جاتا ہوں، تو اب اس ٹی وی کو وہ دیکھے کہ وہ کیسے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے کہ صرف مدنی چینل کو پر ہی جو ہے وہ اس کو لاک کرے، باقی سارے چینل جو ہے وہ بند کر دے۔ یا جس کے یہ پتا ہے کہ جناب میں بچ ہی نہیں پاتا، میرے موبائل میں فیس بک جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہوں، تو بھائی وہ فیس بک ڈیلیٹ کر دے، کون سا فیس بک جو ہے اس کے اوپر رکھنا جو ہے وہ ضروری۔
یہ چیزیں تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ ٹی وی کا ہم کہہ ہی رہے ہیں، وہ بھی ٹی وی کے ذریعے سن ہی رہے ہیں
جی،
ٹھیک ہے، یعنی اچھا استعمال بھی اگر ہے تو 100% بہترین استعمال۔ سوشل میڈیا کے اندر بھی اگر برائی سے بچ کر نیکی والی چیزیں حاصل کرنا ہے تو میرا خیال ہے اس کا بھی ایک اچھا استعمال
موجود ہے۔
تو چاہے سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی ہے یا دیگر کوئی اور اس طرح، یہ تو ایسے کہ جسم کا آدمی تنہائی میں مبتلا ہوتا ہے، دوستوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی اسی طرح جس طرح آج کل کی یہ جدید چیزیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی وہی کہ آدمی جس گیدرنگ میں بیٹھتا ہے وہاں سے وہ چیزیں اس کی طرف جو ہے وہ آتی ہیں، تو لہٰذا اب جو پتا ہے کہ میں اس گیدرنگ میں جا کر بیٹھوں گا تو یار میری نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ اس گیدرنگ میں جا کر ہی نہ بیٹھیں۔ یہ آپ کو پتا ہے اس گیدرنگ میں جاؤں گا تو غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ طنز ہوگا، ایک دوسرے کی دلازاری ہوگی، تو اس صحبت سے جو ہے وہ آپ بچیں۔ یا پتا ہے کہ وہاں پر اس قدر جو ہے وہ فضولیات ہوں گی جس کی وجہ سے جو دل میں ابھی توبہ کے بعد جو ہے وہ خشیت الہی ہے، جو ایک ڈر ہے، اللہ پاک کا خوف ہے، وہ جو ہے وہ زائل ہو جائے گا اور جو ہے وہ دنیاوی امور کے اندر مصروف ہو جاؤں گا، تو اس صحبت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ انسان بچائے۔ تو الغرض کوشش جو ہے وہ بہرحال کرنی ہوگی اس اثر کو قائم رکھنے کی، اور جب جب وہ اثر کمزور پڑتا ہوا نظر آئے فوری طور پر جو ہے وہ دوبارہ اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کے لیے اجتماع میں شریک ہونا، بیانات سننا، نعتیں سننا، مطالعہ کرنا ان احادیث کا، واقعات کا، حکایات کا، جو کہ انسان کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کر دیں، یہ جو ہے وہ جب کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ اثر کافی حد تک باقی رہے گا
ماشاءاللہ۔ اور شعبان المعظم تو 15 شعبان کی مبارک شب، پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف کی ایک بہترین تیاری کی یہ رات ہے کہ جس میں آدمی کو کچھ نہ کچھ توبہ کا اثر رہتا ہے۔ شعبان کی 15ویں یہ شب گزرتی ہے اور وہ گزرنے کے بعد ایک کیفیات میں اگر آدمی رہے اور واقعی ہی کہ آگے مجھے رمضان شریف کی تیاری کرنی ہے تو انشاءاللہ استقامت مل جائے، کیونکہ آگے متصل 15 دن 14 دن بعد رمضان شریف عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یار ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے اس پہ قائم رہ سکوں، رمضان میں وہ ایک ماحول بھی میسر آ جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام ان چیزوں کا ہم اگر خود نوٹ کریں، یا ایک اور بات بھی، میں نے کئی مرتبہ لوگ اجتماعی توبہ کرتے ہیں، دعا ہو رہی ہے سارے گناہ یا اللہ ہمارے معاف فرما، ٹھیک ہے آمین کہہ دیا، توبہ بھی کر دی، لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں کہ کوئی بھی شخص جو اپنے گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو بیسک تو اس کو یہ پتا ہو کہ میں یہ گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، یعنی میں ان میں مبتلا ہوں
جی،
ٹھیک ہے۔ وقت گزرنے، عمر کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ کئی ایسے گناہ ہیں کہ آدمی ویسے ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے
جی،
ٹھیک ہے، اب توبہ اس سے بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے جو ماضی میں بھی گناہ ہوئے، لیکن بعض اوقات یہ جو باتیں سامنے آتی ہیں لوگوں کے ایسے سوالات سے بھی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آدمی جس گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے اس کے لیے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا روٹین میں چلے گا، یعنی یہ معاملہ تو میرا چلنا ہی چلنا ہے، میں پچھلے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، پیچھے کوئی اس نے گناہ کیا، حالانکہ اب وہ عمر کا ایک تقاضا، عمر بڑی ہو چکی اور اس کی وجہ سے وہ اس گناہ میں جا بھی نہیں سکتا یا کسی اور وجہ سے بھی اس برائی کے اندر نہیں جا سکتا، تو ایسے کو کیا کہیں گے؟
بنیادی چیز جو توبہ کے بارے میں کہی گئی وہ یہ کہ انسان کو ندامت ہو اپنے گناہوں پر،
ٹھیک،
یہ شرمندگی ہی کا جو احساس ہے اسے, یہی در حقیقت جو ہے وہ حقیقی توبہ ہے. توبہ کی روح یہی ہے کہ انسان کو شرمندگی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ اس وجہ سے کہ میں نے رب کی نافرمانی کی, اس بات کی شرمندگی. تو اب یہ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ اجتماعی دعا میں اپنے گناہوں کے اوپر وہ شرمندگی نہیں, بعض لوگ تو بس وہ الفاظ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, شاید ان کے ذہن کے اندر بھی وہ باتیں جو ہے وہ آ نہیں رہی ہوں گی کہ میں مجھے اپنے اس گناہ کے اوپر شرمندگی ہے, بلکہ ان کو وہ الفاظ تو ریپیٹ کر لیے اجتماعی توبہ کے, لیکن ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہی ہوتا ہے کہ آج کے بعد کل جا کے ہم نے یہ کام تو وہ کرنا ہی ہے.
جی ہاں,
تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہی ہے تو توبہ ہی نہیں ہوئی,
آپ کی توبہ ہی نہیں ہوئی, یعنی اس گناہ سے توبہ
ہی نہیں ہوئی. تو حقیقی طور پر ان راتوں میں بھی اور ویسے بھی اجتماعی توبہ بھی کیجیے, اور اس میں بھی اس کے معنی اور مفاہیم کو
سمجھتے ہوئے
اور اپنے دل میں اپنے آپ کو قصوروار اس گناہ پر ٹھہرا کر, اور یہ سچی نیت کرتے ہوئے کہ میں بھی آئندہ یہ گناہ جو ہے وہ ہرگز نہیں کروں گا, یوں بھی توبہ کریں اور انفرادی طور پر بھی خلوت کے اندر بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں.
بہت اچھی,
کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بسا اوقات چھوڑنا تو چاہتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہے, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا. تو ایسے وقت شرمندگی بھی ایک اعتبار سے تو ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو ہے وہ گناہ پہ مجھے شرمندگی, لیکن چھوڑنے کے حوالے سے کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا, آدمی جو ہے وہ پھر ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مجھ سے ہر دفعہ ہو جاتا ہے,
یعنی عزم نہیں ہے,
عزم نہیں ہو رہا ہے. اب اس میں دو باتیں, ایک تو اللہ پاک سے ہی یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے میری یہ بری عادت چھڑوا دے, کیونکہ گناہ سے بچنے کی قوت بھی رب کی جانب سے ہی ہے,
بالکل
لا حول ولا قوت الا باللہ, گناہ سے بچنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے اور نیکی کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے.
صحیح,
تو یہ رب سے دعا بھی مانگے اور اپنے طور پہ یہ نیت کرے کہ بس اب میں جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ نہیں کروں گا, اور اس کے جو بھی اسباب ہیں میں انہیں جو ہے وہ ختم کروں. تو یوں پختہ ارادہ کر لے, ایک حاشیہ یا ایک ذہن میں کوئی ایسا خیال کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے دوبارہ ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی توبہ کے اوپر,
اور یہ اس کی وجہ سے شیطان کی طرف سے ہو جاتا ہے,
اور اس کی وجہ سے توبہ سے بچنا بھی نہیں چاہیے. کیا پتا کہ آپ نے سچی توبہ کی اور اگلے لمحے موت آ گئی, تو کم سے کم وہ سچی توبہ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو تو مٹا دے گی. تو لہٰذا اپنے دل میں سچی انسان توبہ کر لے کہ میں نہیں کروں گا یہ کام آئندہ, اور اللہ پاک سے جو ہے وہ اس سے بچنے کی بھی جو ہے وہ دعا کرے, تو یوں انسان کو خلوت کے اندر بھی, ان راتوں میں بھی, اور عام اوقات میں بھی جیسے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ دعا کریں, امام صاحب کے ساتھ بھی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی کریں, لیکن الگ سے بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ دعا کریں گے, توبہ کریں گے, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا.
ماشاءاللہ, اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے, ندامت اپنے گناہوں پر, آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور جو کچھ ذمے میں تلافی آئی ہو اسے ادا کرے. یعنی اگر نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں تو ان سے توبہ صرف یہ کرنا ہی کافی نہیں ہے کہ میں نے قضا کی ہے میں توبہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن وہ قضا پوری کریں, کوشش کر کے وہی کرتے رہیں, ذمے میں کوئی رقم کسی کی ہے تو وہ رقم کی ادائیگی کریں, زکوٰۃ رہتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں, تو انشاءاللہ یہ شرائط جب پوری ہوتی ہیں تو وہ توبہ بھی سچی توبہ کہلاتی ہے, اور سچی توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ پاک ختم فرما دیتا ہے, اور جو سچی توبہ کے بعد نیک عمل کرنے والے بن جاتے ہیں سبحان اللہ, ان کے لیے فرمایا گیا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک مسلمان کا اللہ عز و جل کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟
جی,
ہر مسلمان کا اللہ پاک کے بارے میں عقیدہ واضح ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ایک ہے, مسلمان جو ہے وہ یہی عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے, عقیدہ توحید جو ہے وہ کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. البتہ بعض اللہ پاک کی ذات و صفات سے متعلق وہ عقائد ہیں جس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں, بسا اوقات بغیر سمجھے ہوئے, اور بسا اوقات اپنے طور پہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اچھی بات ہی بول رہے ہیں, لیکن وہ حقیقتاً غلط بات ہوتی ہے. جیسے اللہ پاک جو ہے وہ مکان سے پاک ہے, کسی بھی جگہ میں ہونے سے پاک ہے,
ٹھیک,
کیونکہ جگہ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. جب جگہ نہیں تھی, نہ آسمان تھا نہ اور کوئی چیز تھی, جب بھی اللہ پاک تھا,
ٹھیک,
تو اللہ پاک جو ہے وہ ہر قسم کے جو ہے وہ جگہ میں ہونے سے پاک ہے, अल्लाह पाक जो है वो किसी भी चीज का मोहताज नहीं है।
ठीक,
तो अब बाज लोग ये कह देते हैं कि माज़ल्ला अल्लाह पाक जो है वो अर्श पर है, या अल्लाह पाक जो है वो ऊपर जो है वो रहता है, या ऊपर वाला जो है वो कह देते हैं
और मुराद इससे मकान ही होता
मकान होता है। तो ये कलमा कुफ्र है, ये अल्लाह पाक की शान के लायक चीजें नहीं है। तो लिहाजा इस तरह के अकायद, बुनियादी अकीदा तो हर मुसलमान को ही मालूम होता है कि अल्लाह एक है, लेकिन इस तरह की चीजें, इसी तरह बाज़ों का जुमलों के अंदर बंदा जो है वो अल्लाह पाक पर कोई एतराज कर बैठता है कि अल्लाह ने ये क्यों कर दिया, कभी किसी के ऊपर कोई गम आ जाए, किसी की बच्चों में से किसी का इंतकाल हो जाए, या किसी को बहुत ज्यादा परेशानियां पहुंच रही हूँ, लोग इस तरह के जुमले कह देते हैं माज़ अल्लाह कि अल्लाह को हमारा ही घर जो है वो नजर आया। तो ये वो चीजें हैं जो अल्लाह तबारक का वताला की ज़ात सिफात के शान के लायक नहीं है। तो अल्लाह पाक के लिए ऐसी बातें बोलना ये कुफ्र है। तो मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह पाक का हर फैसला हक है, उसमें किसी भी किस्म की कोई गलती पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा वो जिसके साथ भी जो भी कर रहा है या जो भी उसने फैसला फरमाया वो हक है। हम नहीं जानते कि हमारे हक में क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, लेकिन वो जानता है क्योंकि वो हमारा खालिक व मालिक है। तो लिहाजा उसकी किसी भी बात पे कोई भी एतराज करना ये कुफ्र है। इसी तरीके से ये कहना कि अल्लाह पाक जो है वो माज़ल्लाह भूल जाता है या उसने फलां को भुला दिया है, ये भी जो है वो दुरुस्त जो है
बात का, किसी को
के लायक नहीं है,
किसी को मौत नहीं आ रही होती या बूढ़ा हो रहा होता है, बूढ़ी हो रही होती है,
तो भी इस तरह के जुमले जो है वो बोल दिए जाते हैं। इसी तरह बाज वो जुमले होते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह पाक की जानिब इसकी निस्बत होती है कि ये काम अल्लाह पाक भी नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूंगा माज़ अल्लाह। तो इसमें गोया कि आप अल्लाह पाक को आजिज कह रहे हैं कि अल्लाह पाक भी ये नहीं कर पा रहा, हालांकि वो तो हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो अब आप उसकी तरफ जब इज्जत की निस्बत कर रहे हैं तो दर हकीकत ये उसकी शान के लायक सिफत नहीं है। तो आप इस चीज के जरिए उसके लिए वो सिफत साबित करेंगे जो उसकी शान के लायक नहीं है, तो ये चीज कुफ्र है, इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर।
यानी ऐसी कई चीजें के बेसिक तो अल्लाह पाक के बारे में सबका अकीदा है कि वो एक है, मौजूद है,
उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी औलाद कोई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, उसकी जो है वो बीवी नहीं है,
यानी अल्लाह पाक की जात है, हई है
जी,
कयूम है, कादर मुतलक है, जमीन आसमान को अल्लाह ने बनाया, हमें अल्लाह ने पैदा किया, वो किसी का मोहताज नहीं, सारी मखलूक अल्लाह की बारगाह के मोहताज है। हाँ, अल्लाह ने अपनी अता से जो कुछ किसी और को मिला वो अल्लाह की अता से, नबियों को मिला अल्लाह की अता से, वलियों को मिला अल्लाह की अता से, फरिश्तों को मिला अल्लाह की अता से। तो बुनियादी ये चीजें तो हमें जहन में रखनी चाहिए, लेकिन बहुत ही प्यारी बातें कफील साहब ने मजीद कुछ ऐड की हैं, और इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं कि जो हमें बतौर मुसलमान समझनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कलिमा ना निकल जाए कि जिसकी वजह से आदमी माज़ अल्लाह कुफर के अंदर चला जाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकात मुलालिया की बहुत ही प्यारी किताब कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब आप हासिल कीजिए। और अकायदे बारी ताला यानी अल्लाह पाक के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए और कौन कौन से कलिमात नहीं इस्तेमाल करने, ये आपको मुकम्मल डिटेल तफसील मिलेगी, और इसको भी सीखना समझना हम सब के लिए बहरहाल अहम और जरूरी है। मजीद सवाल
मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये अर्ज है, अक्सर मसाजिद में देखा गया है कि बाज बुजुर्ग जो हैं वो आकर कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो अब सफ के अंदर कुर्सी कहाँ पर रखें? बाज लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि कुर्सी जो है चाहे सफ मुकम्मल हो या ना हो, कुर्सी वाले नमाजी हजरात जो है बिल्कुल कोने में खड़े होंगे चाहे दरमियान से सफ खाली हो। बाज कहते हैं कि नहीं, बल्कि जहाँ तक नमाजी खड़े हों उसके साथ कुर्सी वाला कुर्सी रख के नमाज पढ़ना शुरू कर दे, बकिया जो नमाजी हैं वो कुर्सी की दूसरी जानब खड़े हो जाएं। तो इसमें दुरुस्त तरीका क्या है, ये इरशाद फरमा दें। जज़ाकअल्लाहु खैरा।
जी, दोनों तरह के हैं, बहरहाल क्या है,
सफ जो है वो मुकम्मल नहीं हुई मगर जमात खड़ी हो गई है, और अब जो है वो दोनों तरफ जो है वो या किसी एक जानब जो है वो जगह खाली है, तो अब कुर्सी वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि बीच की जगह खाली छोड़ के तुम वहाँ कोने में बैठे रहो, नहीं, बल्कि ऐसी सूरत के अंदर वो आखिरी नमाजी के साथ ही जो है वो बैठ जाएगा,
कुर्सी लाए शामिल हो जाएगा,
वहाँ पर जो है वो रखेगा और वो नमाज अदा करेगा। हाँ, आम हालत है कि जनाब जो है वो सफ पूरी हुई है तो उस सूरत में चाहिए कि दरमियान के अंदर रखने के बजाय साइड पे जो है वो रख लें, लेकिन जब जमात खड़ी हो गई है तो अब ना तो इसको ये कहा जाएगा कि आप इंतजार करें जब तक के सारे लोग आके ना खड़े हो जाएं,
ठीक,
ना ही ये कहा जाएगा कि आप दरमियान में जो है वो जगह छोड़कर कोने पे बैठें, बल्कि वो ऐसी सूरत के अंदर आखिरी नमाजी के साथ ही अपनी कुर्सी रखकर अपनी नमाज जो है वो अदा کریں گے.
اچھا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بیچ میں کرسی ہے تو یہ ہماری صف بھی خراب کر رہا ہے یا قطع صف ہو رہا ہے, تو یہ کیا قطع صف کہلائے گا؟
قطع صف تو نہیں ہے, البتہ صف میں بسا اوقات فرق یوں آ جاتا ہے کہ بعض کرسی والے جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کرسی رکھتے ہیں مگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں,
اب جب قیام کرتے ہیں
اب جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اب دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ کرسی اپنی پیچھے کر دیں گے اور دیگر نمازیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں گے تو پیچھے والے نمازیوں کو مسئلہ ہوگا,
سجدہ کہاں کرے گا
وہ, سجدہ کہاں جو ہے وہ کریں گے, یا پھر یہ نماز کے اندر بار بار آگے پیچھے کرسی کرتا رہے گا. یا جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کرسی کو رکھتے ہیں, کرسی کے جو وہ ہے بازو ہے اس کو لگاتے ہیں نمازیوں کے بازو کے ساتھ اور خود جو ہے وہ آگے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پوری صف سے یہ حضرت جو ہے وہ آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, دو تین دو قدم جو ہے وہ
امام سے تھوڑے سے پیچھے ہیں, ورنہ امام کے قریب ہو جائے نا,
تو یہ درست نہیں ہے. ان کو در حقیقت جو ہے وہ جب یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی شرعی اعتبار سے یہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہیں اور زمین سے بلند 12 انگل یعنی 9 انچ تقریباً کسی کوئی سخت بلند چیز رکھ کر اس پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے, تو اب ان سے سجدہ حقیقی معاف ہو گیا.
ٹھیک,
اب یہ سجدے کا اشارہ کریں گے, تو جس کو سجدے کا اشارے کی اجازت ہو جاتی ہے اس سے قیام کا جو فرض ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اب ان صاحب کو یہ چاہیے کہ اگر یہ اس کے مطابق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کر پھر نماز ادا کریں. تو اب یہ کرسی پر جب بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کا کندھا جو ہے وہ نمازیوں کے کندھے کے ساتھ میں آ جائے گا, تو اس طرح صف جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سجدہ حقیقی سجدے پر قادر ہیں تو پھر کرسی پر آپ نماز ہی جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے,
کرسی پہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے, اور آپ اگر پڑھتے ہیں تو یہ صف قطع کریں
گے. پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ صف کی جو ہے وہ قطع والی صورت جو ہے,
اور خود بھی نماز نہیں ہوگی,
خود بھی جب یعنی جب سجدہ حقیقی سجدہ چونکہ فرض ہے تو کوئی اگر نماز کے کسی فرض پر قادر ہونے کے باوجود جبکہ اس کی ادائیگی لازم ہے اور وہ اسے نہیں کرتا, تو جب فرض ہی نہیں ہوں گے تو جو ہے وہ نماز جو ہے یعنی نیت باندھے گا تو نماز تو شروع ہو جائے گی, لیکن جب اس نے جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ قصدن چھوڑا تو اب اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی, ٹوٹ گئی نماز جو ہے وہ اس کی. تو لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کرسی پر وہی نماز پڑھے جس کو شرعی اعتبار سے بھی اجازت ہو, اور اس کے مسائل بھی سیکھ لیں. اس حوالے سے ہماری مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے, کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام, اس میں جو ہے وہ بنیادی شرائط بھی بیان کی گئی ہیں کہ کون نماز پڑھ سکتا ہے, پھر مسجد میں کرسی کہاں رکھنی چاہیے, پھر کرسی کیسی ہونی چاہیے. بس اوقات بہت بڑی کرسی جیسے ہم جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس طرح کی کرسی کو رکھ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور حالانکہ نماز جو ہے وہ 8-10 منٹ کی جماعت ہوتی ہے.
جی ہاں,
وہ آپ چھوٹے سے کسی اسٹول کے اوپر بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے صف میں جگہ بھی نہیں گرے گی, تو اس چیز کا اہتمام کر لینا.
اور یہ بالکل واقعی ان کا خیال رکھنا, کیونکہ بعض اوقات ہے وہ چھوٹی عام طور پر پلاسٹک والی ہے
جی,
اب اس کے جو کیا ہتھے کہلاتے ہیں
بازو جو ہے
بازو رکھنے کی جو جگہ ہے, تو اب وہ اوپر والے بیٹھنے والے کے لیے تو سکون ہے, لیکن جو نیچے سجدہ کر کے اٹھ رہا ہے نا, اگر اس کو کندھے پہ لگ جائے
جی
تو اس کی طبیعت بالکل وہ ہو جائے گی کہ یار یہ کیا ہوا, اور وہ ہل بھی رہی ہوتی بعض اوقات, یا یہ خود بھی اس کو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ شکایات بعض اوقات نمازیوں کی طرف سے آتی ہیں,
بیچ میں جو رکھنے سے منع کرتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ
ہو, وہ یہ وجہ ہے کہ یار یہ تکلیف بہت دیتے ہیں, ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا, ایک تو پاؤں بچانا پڑتا ہے کہ پتہ چلے انہوں نے خود ہلائی اور ہمارے پاؤں پہ رکھ دی. یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی بتاتا ہے آ کے کہ یار ایسا ہوا ہے, کہ میرے کو تو ڈر لگتا ہے بھائی ان سے تھوڑا دور دور ہوتا ہوں کرسی والوں سے نا, یہ کر دیتے ہیں بعض اوقات. تو بہرحال اگر ایسا ہے تو یہ کرسی پہ نماز پڑھنے والے ان کو بھی خیال رکھنا ہے. میں آپ کو ایک مسئلہ یعنی سجدے کرنے کے حوالے سے جو سنت طریقہ ہے نا مرد کے سجدے کرنے کا, تو اس میں پھیلاؤ کے ساتھ ہے, یعنی یہ بازو جو ہے نا یہ بالکل ایسے کر کے یوں نہیں سجدہ کرے گا مرد, یہ عورتوں کے لیے کہ ان میں ستر ہے پردہ ہے, مرد کے لیے کہ وہ کونیاں تھوڑی پھیلائے. یہ سجدہ کرنے کا ہمیں حکم ہے, مسنون طریقہ اس کا یہی ہے. اور لیکن فرمایا جب جماعت میں ہو پھر یہ نہ اتنا پھیلاؤ کہ آپ ادھر والے کو کونیاں مار رہے ہو ادھر والے کو کونیاں مار رہے ہو, نہیں, اب آپ کو ہے کہ کونیوں کو تھوڑا سمیٹ لیں. جماعت میں یہ دوسرے کی رعایت کرنے کا خیال کیا گیا. ساری صورتیں بڑی تفصیل ڈیٹیل سے ہم نے بیان کر دی ہیں, جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا. بس احتیاط یہ کر لیں کہ اگر آپ بیچ میں بھی کرسی رکھتے ہیں تو اپنی کرسی کچھ ایسی لے لیں کہ جس میں یہ سیڈ والی نہ ہو, جن کی وجہ سے بطور خاص لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. نارمل بھی کرسیاں ہوتی ہیں مسجد میں, وہ لے لیں, اور اسٹول لے لیں, کوئی اس طرح کی چیز لے لیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو کوئی کسی طرح کی تکلیف بھی نہ پہنچے اس کا خیال بہرحال رکھنا ہے. جی مزید سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ تھا کہ نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی پاؤں کی انگلی لگانے کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر.
جی
سجدے میں پاؤں کی انگلی اس طرح لگانا کہ پاؤں کی انگلی کا پیٹ لگے تو وہ قبلہ رخ ہو جائیں گی. تو اصل قبلہ رخ جو ہے وہ ان کو کرنا ضروری ہے اور وہ اسی وقت ہوں گی جبکہ ان کا پیٹ لگے گا.
ٹھیک ہے.
پیٹ سے مراد ہم اگر یہ انگوٹھے کی بات کریں تو یہ نیچے والا جو ہے وہ حصہ. یہ اگرچہ ہم آپ کو بتا جو ہے وہ ہاتھ کے رہے لیکن ہاتھ کے نہیں لگانا, ضروری جو ہے وہ پیر کے لگانے ہیں. تو پیروں کی انگلیاں لگانے کا حکم ہے اور اس میں حکم یہ ہے کہ ایک پیر کی انگلی لگانا تو فرض, ایک انگلی لگانا تو فرض ہے, دسوں میں سے ایک انگلی لگانا فرض ہے.
اور کسی پاؤں کی بھی لگ گئی,
کسی بھی پاؤں کی لگ گئی. اور اکثر انگلی یعنی تین تین انگلیاں, چھ انگلیاں لگانا جو ہے وہ واجب ہیں اور دسوں انگلیاں اس طرح لگانا سنت ہے. لہٰذا اس بات کا خیال کرتے ہوئے سجدے کے اندر سجدہ کرنا چاہیے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں جو ہے وہ اپنے دونوں پاؤں جو ہے وہ دائیں جانب یا پیچھے کی جانب جیسے انہیں سہولت اور آسانی ہے اس طرح نکال سکتی ہیں, ان کے لیے یہ حکم نہیں.
یعنی ان کو کوئی اپنا پاؤں اوپر کر کے رکھنے کے یہ حکم نہیں,
ضروری
حتی امکان وہ اپنا سمٹ کر سجدہ کریں گے. اور جب سمٹ کر سجدہ کرنے کا ہے تو اس میں ظاہر پاؤں پھر کھڑے نہیں کیے جائیں گے. جی مزید سوال.
مفتی صاحب عرضی ہے کہ جو آج کل سنا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے منہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے, یہ مکروہ ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرا یہ تھی کہ جو یہ مکروہ ہے اس کی مقدار کتنی ہے, مطلب یہ کہ اگر جو بالکل سامنے اس کے کھڑا ہے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا یا سائڈوں پہ کتنی اس کی مقدار تک بندہ آئے تو وہ اسی زمرے میں آئے گا؟ جزاک اللہ خیر.
جی بالکل بے عینی سامنے ہے وہ یا
منہ پر, منہ کے سامنے منہ کرنے سے تو مراد یہی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اس کے سامنے اس کی سیدھ میں اس کی طرف منہ نہ کرے. ایک یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے وہ نمازی کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا اگر اس کے چہرے کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو یہ منع نہیں ہے. ہاں اسی سیدھ کے اندر چاہے وہ پچھلی جو ہے وہ دس صفوں کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے تو اسے جو ہے وہ بہرحال اس کی طرف چہرہ کرنا منع ہے. اسی لیے امام کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسبوق ہوں تو وہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف منہ کرنے کے بجائے وہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے,
کیونکہ عام طور پہ نمازوں کے بعد پیچھے کچھ کھڑے ہی ہوتے ہیں,
کچھ نہ کچھ افراد جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ منع ہے. ہاں اب ارد گرد والے ہیں, ہاں انہیں ویسے دیکھنا نہیں چاہیے کہ نمازی کے بہت قریبی کوئی شخص اس طرح دیکھے گا تو نمازی کی توجہ جو ہے وہ بٹے گی کہ یہ کیوں مجھے سارے مل کر جو ہے وہ گھور رہے ہیں, لیکن یہ اس کراہت کے اندر نہیں آئے گا. جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھے یہ تھوڑا سا یوں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی نکلنے کے لیے جو ہے وہ حاجت ہے, تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. جو کراہت ہے وہ یہی کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ منہ پھیر کر جو ہے وہ نمازی کی طرف بیٹھ جائیں یا اس کے چہرے کی طرف منہ کر لیں, تو یہ جو ہے وہ منع ہے.
اچھا اس میں ایک بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں, اب جیسے خود تو فارغ ہو گئے نماز پڑھ بھی نہیں, اب یہ نکل رہے ہیں, اب ان کو نکلنا ہے تو پیچھے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کوئی نمازی ہے اور یہ آگے بیٹھا ہوا ہے اور یہ نکل گیا یہ تو ٹھیک ہے نکل بھی سکتا ہے, پیچھے دو چار ہیں کھڑے ہوئے نکلنے کی جگہ تو ہے نہیں. عام طور پہ جماعت کے بعد یہ والا اب وہ پیچھے جھمگھڑا آگے سے آئے ایک دو چار پانچ چھ دس کھڑے ہو گئے, وہ میں تو کہتا ہوں آدھے تو اپنی نماز ہی بھول جاتے ہوں گے.
جی
اچھا کہ یار اتنے لوگ کھڑے ہوئے آپ ان کی کیوں زیارت کر رہے ہیں, آپ کو تو یہ جائز ہی نہیں ہے اس وقت. نہیں آپ تو یہ بالکل یہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ادھر آ کے کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے ہیں سامنے, تو آپ ان کے چہرے کے بالکل سامنے ہو گئے, تو یہ ٹھیک ہی نہیں ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے. اگر آپ کو انتظار بھی کبھی کرنا ہے نا تو آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف ہی رکھیں, یعنی آپ ان کی طرف دیکھیں نہیں. جیسے بتایا نا کہ تھوڑا سا یوں دیکھ لینا کہ وہ فارغ ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن پورا اپنے آپ کو موڑ کر ان کی طرف دیکھنا تو جس میں آپ کا چہرہ بالکل یہ سامنے, تو یہ جائز نہیں ہے. اس سے دوسرے نمازیوں کو بھی تشویش ہوتی ہے, اتنا کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا, دو چار منٹ آپ بیٹھ جایا کریں تاکہ اس سے وہ آرام سے اپنی نماز کو ادا کر لیں. جی مزید.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟
جی اگر کسی کی اہلیہ کا انتقال ہو جائے تو کیا چہرہ شوہر دیکھ سکتا ہے؟
شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی ممانعت بھی جو ہے وہ نہیں ہے, تو شوہر جو ہے وہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے.
کیوں دیکھ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نکاح تو ٹوٹ گیا, جب نکاح ٹوٹ گیا تو اب کیوں دیکھ سکتے ہیں؟
اگرچہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے لیکن بہرحال جو ہے وہ اس کے لیے چہرہ دیکھنا جو ہے وہ جائز, چھونا جو ہے وہ اسے منع ہے, وہ بھی بلا حائض. لوگ تو جنازے کو کندھا بھی جو ہے وہ دینے نہیں دیتے، حالانکہ دیگر سارے غیر محارم جو ہے وہ اہل محلہ اور دیگر سب اس کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں، شوہر کے لیے منع کر دیتے کہ بھئی تم کندھا جو ہے وہ
نہیں دے سکتے. رشتہ داروں میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیز کا خیال رکھے بغیر کہ کس کی وہ محرم ہے کس کے لیے محرم نہیں، وہ چہرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں.
جی
وہ ان کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں،
یعنی جو منع کرنے والے ہوتے ہیں وہ پردے کی وجہ سے نہیں، وہ صرف شوہر کے لیے پردے اتار رہے ہوتے ہیں، باقی جو دیگر نامحرم ہوتے ہیں وہ ان کو بس اوقات دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو جو ہے وہ دکھانے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. بہرحال شوہر کا جو ہے وہ دیکھنا جائز.
ٹھیک ہے، شوہر کا جائز بھی ہے اور کندھا دینا بھی اس کا جائز.
کندھا دینا
جی. مزید سوال.
میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ کھولنے کے لیے لوگ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اذان پر روزہ کھولتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت روزہ کھولتے ہیں، اسی طرح جب سحری کرتے ہیں تو جب اذان ختم نہیں ہوتی اس وقت تک روزہ اپنا بند نہیں کرتے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی اذان کے بعد روزہ بند کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟
جی
روزہ سحری بند کرنے کا یا روزہ افطار کرنے کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں، اذان تو نماز فجر اور نماز مغرب کے لیے ہوتی ہے، تعلق جو ہے وہ طلوع فجر اور جو ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہے. طلوع فجر سے پہلے پہلے جو ہے وہ سحری بند کر لیں گے، اور جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو اگرچہ اذان نہ ہو آپ افطار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بلکہ کر لینی چاہیے.
اور پوری اذان کے بعد ہی جو سحری یہ بند کر رہے ہیں؟
ہاں جو وقت ختم ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے، یا بعض لوگوں میں یہ بھی کہ جناب فلاں مسجد کی اذان باقی ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کے بھی اذان کے آخری الفاظ باقی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر تو وہ روزہ اس شخص کا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سحری کے وقت ختم، طلوع فجر کے بعد کھاتا رہا تو روزہ نہیں ہوا. اب بعض لوگوں کو جب یہ بھی پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتے چلیں پورے دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے پورے دن کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، روزہ نہیں ہوا، لیکن حکم یہ ہے کہ پورے دن بغیر کھائے پیے روزے دار کی طرح ہی گزاریں گے اور توبہ بھی کریں گے اور بعد میں اس روزے کی قضا بھی لازم ہوگی.
جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور ابھی سے ہی رمضان شریف کی تیاریاں کرنے کے ذہنی طور پر، ذہنی طور پر اس کی تیاری یہ ہے کہ اپنے کام کچھ سمیٹ لیے جائیں، زکاتوں کے اموال کے حساب کتاب وہ بھی لگا لیے جائیں، دیگر کچھ ایسی مصروفیات نہ بڑھائی جائیں کہ جو روزے کے لیے اس کے لیے مشقت کا باعث بن سکیں، یا ایسی مصروفیات کہ جس کی وجہ سے نمازیں رہ جائیں، تراوی رہ جائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو رمضان شریف کی یہ والی تیاری وہ بھی بہرحال اہتمام سے کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.